Ah, c'est bon. Non, pas du tout. C'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi alillah. Wa la'natu da'imatu ala adaihim wa adaillah. من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله چونکہ یہ ایام مناسبت رکھتے ہیں ایام عزا شہادت حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے لہذا مناسب ہے کہ خطبہ نورانی اور خطبہ غرا جو امام علیہ السلام نے شام میں دربار یزید میں بیان فرمایا اس سے متعلق آپ مومنین کرام اور اہل عزا کی خدمت میں اس خطبے سے متعلق کچھ معروضات عرض ہوں. خطبہ مفصل ہے، پانچ روزہ فرصت یقیناً کافی نہیں ہے اس خطبے کے تمام مندرجات کو حتیٰ سرسری اور اجمالی طور پر بیان کرنے کے لیے بھی، لیکن جتنی فرصت میسر ہے اور جتنا کچھ مقدور ہے اس فرصت میں کہنا کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ حضرت کے اس کلام نورانی سے چند اقتباس آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور ان کے ضمن میں بعض معروضات بھی پیش ہوں. میں پہلے تبرکاً تیمناً خطبہ آپ کی خدمت میں عربی متن خطبے کا پڑھتا ہوں اور پھر خطبے سے متعلق سیاق و سباق اور وہ فضا جس میں جو خطبہ بیان ہوا اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس مقصود کی طرف اور مقصد کی طرف اشارہ ہوگا جو امام علیہ السلام اس خطبہ میں بیان فرمانا چاہتے ہیں. آپ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خطبے میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد امام علیہ السلام نے وہاں موجود حاضرین کو خطاب کر کے یوں بیان فرمایا، ایوہ الناس، میں ابھی عربی متن بعض تبرک کے لیے تیمن کے لیے، اگرچہ عربی متن شاید متوجہ نہ ہوتے ہوں اکثر حضرات و مومنین، لیکن پڑھتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ خطبے کا اصل متن کیا ہے. تذکرہ تو بہت کرتے ہیں ہم کہ حضرت نے خطبہ بیان فرمایا، بی بی نے خطبہ بیان فرمایا، لیکن اس خطبے کے قریب سے گزر جاتے ہیں پھر اور خود داخل نہیں ہوتے خطبوں کے اندر. لہذا ایک متن پورا آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں خطبے کا. ایوہ الناس، اوتین ستن وفضلن بسبعن، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبتا هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن خير من اتزر وارتدى أنا ابن خير من انتقل واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ به إلى سدرة المنتهى أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامئ الملحدين وياسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين وقاتل المارقين والناكسين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسول من المؤمنين وأول السابقين وقاسم المؤتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح صحيح بهي بؤلول زكي أبطهي رزي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأسلاب مفرق الأحزاب أربطهم إنانا وأثبتهم جنانا وأمداهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باصل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأئنة طحن الرها ويزورهم فيها زرو الريح ريح الحشيم ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وأبو السبتين الحسن والحسين عليهم السلام ذاك جدي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن المقتول ظلما أنا ابن المجزور الرأس من القفا أنا ابن الأطشان حتى قزا أنا ابن تريح كربلاء أنا ابن مسلوب الأمامة والردى یہ خطبے کا ایک حصہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ذرا اس فضا میں آ جائیں جس میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا. اشارہ کروں گا میں اس کے ترجمے کی طرف بھی اور اس کے اس اقتباسات کے مندرجات کی طرف جو مد نظر ہیں. یہ خطبہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت نے بیان فرمایا, لیکن نہ بہت بعد بیان فرمایا, بہت قریب چند روز کے فاصلے سے. دربار میں شام دمشق، جہاں پر یزید بعنوان حاکم و سلطان اس ظلم و جنایت کے بعد فخر و غرور کے ساتھ اور مست اپنی کامیابی کے گمان میں تمام سرکردہ افراد کو جو دمشق میں موجود تھے ان کو اس دربار میں حاضر کر کے، اور حتیٰ بعض ان لوگوں کو جو دمشق سے باہر بھی تھے، چونکہ دمشق اس وقت روم کی سرحد پر تھا، اس وقت کے نقشہ کے مطابق، لہذا مملکت روم، اس وقت کی حکومت روم، وہاں سے بھی کچھ افراد اس میں شریک تھے، اور کچھ اور لوگ بھی جو دمشق سے تعلق نہیں رکھتے تھے، حتی بعض غیر مسلم بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس فضا میں اہل بیت و کاروان اسرا اہل بیت علیہ السلام جو واقعات آپ نے تاریخ میں سنے ہوئے ہیں مصائب کے عنوان سے، بیبیاں اسیر رسیوں میں بند، سید ساجدین اسیر رسیوں میں بند، گلے میں توک، ہاتھوں میں بیڑیاں، شہداء کے یتیم بچے انہی رسیوں میں اسیر و پابند سلاسل، اور ایک مقتدر حکمران اپنے قدرت کے نشے میں مست، احساس فتح و نصرت کر کے سامنے ان اسرا کو لا کر اس نے اظہار کیا، کچھ خود اظہار کیا، کچھ دوسروں سے اظہار کروایا، اس سے پہلے حضرت سیدہ نے اس کے بعض اظہارات کا جواب دیا، حضرت ثانی زہرا، حضرت عصمت کبری نے، عصمت صغرا نے، اس کے بعض اظہارات کا جواب دیا کہ یزید تو ہمیں اسیر کر کے آج اس دربار میں اس مجمع کے سامنے کھڑا کر کے اور خود اس تخت پر بیٹھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہماری تذلیل کی ہے، ہمیں ذلیل کیا ہے، اور خود تو عزت کے مقام پر فائز ہے، تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ یزید کے بعض اظہارات اور بعض رویے کا جواب تھا کہ وہ خطبہ بھی بہت اہم خطبہ ہے جو جناب سیدہ نے اسی دربار میں بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام کے اس خطبے کے بعض اقتباس کی تشریح کے طور پر اس خطبہ حضرت سیدہ سے بھی بعض شواہد اور اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، چونکہ ایک ہی موقع و محل ہے، ایک ہی دربار ہے، مخاطب ایک ہے، اور ایک ہی ماجرا کی تشریح ہو رہی ہے، اور ایک ہی عمل کا رد عمل ہے، لہذا دونوں خطبے مل کر باہم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ خطبہ امام تکمیل کرتا ہے حضرت سیدہ کے خطبہ کی، اور حضرت سیدہ نے وہ میدان بنایا خطبہ حضرت سید ساجدین علیہ السلام کے لیے۔ شروع یہاں سے ہوا ماجرا کہ یزید نے جیسا کہ پہلے سے اس کی تیاری تھی، کچھ شعراء، کچھ ادیب، خود بھی ایک شاعر تھا اور نہ معمولی شاعر، شاعر بلکہ ایک چیرہ دست شاعر، عربی زبان کے بڑے شعراء میں سے جو نامآور شعراء ہیں، اگر 10 بڑے شاعر عربی کے لکھے جائیں تو ان میں ایک یزید کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اس سطح کا چیرہ دست شاعر تھا. اکثر اپنا موقف شعر کی زبان میں بیان کرتا تھا، کمتر نثر پیش کرتا تھا یا کمتر جواب اس کا سوال و جواب کی صورت میں جس طرح معمول کی بات ہوتی ہے اس طرح سے کرتا تھا، ہر مناسبت سے شعر پڑھتا تھا اور اکثر خود اپنے ہی شعر اس کے جو زبان زد عام تھے. ایک زمانے تک یہ شعر بہت عام ہوئے، حتی بعد میں عربی ادب میں ان شعروں نے دخالت کی اور بعض جگہ یہ جملے پورے پورے یزید کے شعروں کے جملے دوسرے شعروں کا حصہ بن گئے. اب بعضوں کو معلوم تھا اور بعضوں کو نہیں تھا معلوم کہ یہ شعر یزید کا ہے یا اس سے کیا مراد ہے. حتی فارسی شعراء میں سے بھی بعض شاعروں کے شعر کے یہ جملات جو یزید کے شعر تھے وہ ان کے شعروں کا حصہ بن گئے. یعنی مصرع پہلا یزید کا تھا، دوسرا ان کا تھا، یا پہلا مصرع کسی شاعر کا اپنا تھا، دوسرا یزید کا تھا. جیسے اردو میں ہوتا ہے کہ ایک مصرع ایک شاعر اپنا کہتا ہے، دوسرا غالب سے، اقبال سے، کسی بھی شاعر سے آ کر اپنے مقصود کی تکمیل کرتا ہے. لہذا اکثر اظہار یزید اپنے شعر سے کرتا تھا. اس نے چند شعر بھی پڑھے اور ان شعروں میں اس نے خود جو شعر پڑھے اس تمام حقیقت سے پردہ اٹھایا، اس نے اس تمام واقعیت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا جس کا انجام آج اس کے دربار میں اسرا کی صورت میں موجود ہے. ان شعروں کا مضمون یہ، حاصل یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ موقع آ جاتا ہے تو وہ شعر بھی جو بعض آپ نے اس کے جملات سنے ہوں گے وہ بھی ذکر کروں گا کہ وہ شعر کیا تھے اور ان کا مفہوم کیا ہے. حاصل ان کا یہ تھا، خلاصہ، کہ کاش میرے آبا و اجداد آتے جو بدر میں مارے گئے اور آ کر دیکھتے کہ ان کے لائق فرزند نے ان کے خون کا کیسے انتقام لیا ہے، اور وہ ڈھونگ، معاذ اللہ، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ ڈھونگ جو بنو ہاشم نے رچایا تھا کہ دین ہے، وحی ہے، کتاب ہے، کوئی خبر آئی ہے، آج میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ صرف ایک ڈھونگ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ان ادیبانہ عبارتوں کے ساتھ اس نے اپنے اس کام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا. کچھ لوگوں کو، شعراء کو اس نے خصوصاً بلا کے رکھا ہوا تھا تاکہ اسی مناسبت سے اور اس منظر کے اوپر وہ بھی اظہار کریں. جیسا بہت سارے پہلے سے لکھ کر لائے تھے جو فی البدی کہہ سکتے تھے، انہوں نے فی البدی اٹھ کر اس موقع پر کچھ نہ کچھ شعروں کی زبان میں تاثرات کا اظہار کیا. بعضوں نے یزید کو داد دی، تحسین کیا. ہر ایک نے بلاخر اپنے تئیں، بعض شعر اس قدر ناروا اور ناگوار ہیں کہ حتی انسان انہیں پڑھ بھی نہیں سکتا، مانا بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، اس قدر ناروا اور ناگزیر ہیں، ناگوار ہیں. یہ دوسروں کے اظہارات تھے. ہر طبقے کو اس دربار میں طلب کیا گیا تھا، ہر طبقہ. اس میں سماجی لوگ، جو آج کی اصطلاح میں جن کو ہم سماجی شخصیات کہتے ہیں، اس زمانے کی سماجی شخصیات بھی تھیں، اس زمانے کی سیاسی شخصیات بھی تھیں، اس زمانے کے عسکری اور فوجی بھی موجود تھے، بڑے بڑے سالار بھی موجود تھے، اور ادیب موجود تھے، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ اس میں موجود تھے. ان سب کو ایک تاثر دینا چاہتا تھا یزید اس منظر سے جو اسرا کو بازاروں سے گزار کے اپنے دربار میں لے کر آیا. کہ جس تاثر کو حضرت سیدہ نے اپنے خطبے میں زائل کر کے اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کر دیا، اور ہرگز وہ تاثر قائم نہیں ہو سکا جو یزید چاہتا تھا۔ حضرت سیدہ کے اس خطبہ کے اثر میں اور ان بیانات کے اثر میں جس نے ان خوابیدہ لوگوں کو، ان غفلت کا شکار لوگوں کو جھنجھوڑا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اگرچہ مردہ ضمیر تھے لیکن اس خطبے نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ ایک طبقہ جو یزید نے اور بلایا ہوا تھا، جو سبب بنا کہ سید ساجدین کو بھی خطبہ دینا پڑا، وہ طبقہ جو اس پورے مجموعے میں شامل تھا، مدعو تھا اس کے اندر، یعنی یوں کہیں کہ میں آج کی زبان میں بات کروں تاکہ بہتر سمجھ میں آئے آپ کو کہ یہ ماجرا کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ یزید جو ایک مکتب کا بانی تھا، ایک تفکر کا حامل تھا، یزید ہم کہتے ہیں کہ ایک بے فکر آدمی تھا، نہ، بے دین ضرور تھا، بے حیا ضرور تھا، لیکن بلا تفکر نہیں تھا۔ بے دین تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، مولین بالفسق تھا۔ سید الشہداء نے مدینے میں خود تعارف کروایا یزید کا، یزید رجل فاسق، مولین بالفسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، یعنی قاتل بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، شراب خار بھی ہے، نشے بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے ایک مکتب کا ترجمان بھی ہے، ایک مکتب کا بانی بھی ہے، ایک تفکر کا حامل ہے، صاحب فکر ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا اس تفکر کو برتری دلانے کے لیے، اس تفکر کو اس زمانے میں ایک دوسرے فکر پر غلبہ دینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ یعنی کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اسی تفکر کے پیش نظر ہوا۔ اس نے حاکم مدینہ سے سید الشہداء علیہ السلام کی بیعت کا مطالبہ کیا، اسی تفکر کے نتیجے میں کیا۔ سید الشہداء نے اس کے خلاف قیام کیا، اسی تفکر کی وجہ سے کیا۔ فقط یزید کی انفرادی برائیوں کے خلاف سید الشہداء کا قیام نہیں تھا، چونکہ یزید جیسے فاسق تقریباً ہر شہر میں موجود تھے اور بعض مدینے میں بھی موجود تھے، یعنی شراب خار، شراب خاری تو منحصر نہیں تھی یزید میں، بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے، شراب خار ہر جگہ موجود تھے، قاتل نفس محرمہ، قاتل بھی بہت ساری جگہوں پر موجود تھے، مولین بالفسق جو علنی فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، خوب انفرادی طور پر ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، یہ عہد انبیاء میں موجود تھے، عہد پیغمبر اسلام میں موجود تھے، عہد امیر المومنین میں موجود تھے، عہد امام حسن مجتبی علیہ السلام میں موجود تھے، اور عہد سید الشہداء میں بھی موجود تھے۔ یہ نقطہ بہت اہمیت رکھتا ہے کلام امام علیہ السلام کو، اس خطبہ کو سمجھنے کے لیے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ انفرادی طور پر برائیوں کا شکار، انفرادی برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، فاسق و فاجر جو برائی کا مجموعہ تھے، یہ بہت سارے تھے، ایک یزید نہیں تھا، بلکہ دمشق میں بنو امیہ اکثریت اس برائی کا شکار تھے، اور غیر بنو امیہ بھی تھے، عہد امیر المومنین علیہ السلام میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے شراب نوشی کی، حضرت نے ان کو کوڑے مارے سب کے سامنے، حتی بعض ایسے تھے جو دل سے حامی تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، محبت رکھتے تھے۔ ایک ماجرہ جو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو خاندان معروف تھا حب اہل بیت میں، اور ان کے قریبی تعلقات بھی تھے، ہر زمانے میں رہے، ان کے قبیلے کے بزرگوں کے، ان کے سرکردہ افراد کے، بنو ہاشم کے ساتھ خصوصاً و اہل بیت کے ساتھ بالخصوص، ان لوگوں کے قریبی تعلقات بھی تھے، یعنی اس کے بڑے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھیں، رسول اللہ کے ساتھ بھی رہے اور امیر المومنین کے ساتھ بھی رہے۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے شراب نوشی کی، شراب نوشی کے بعد خب یہ پکڑا گیا عہد امیر المومنین، حکومت امیر المومنین میں. یہ وہ خاندان تھا، بڑی بڑی مشکلوں میں انہوں نے ساتھ دیا تھا امیر المومنین کا. اسی خاندان کے ایک شخص نے شراب پی، اسے پکڑ کے لے آئے حضرت تک، خلافت امیر علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے جو رشتہ دار تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، جو آشنا تھے حضرت سے، وہ آئے، انہوں نے آ کر وساطت کی سفارش کی کہ اس نے غلط کیا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو کھلے عام، کھلے بندوں اس کو سزا دی، تو ہماری پورے خاندان کی عزت جاتی رہے گی. تو آپ کچھ مہربانی فرمائیے. اب حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا، یہ کام کروں گا، اس کے ساتھ خصوصی رعایت کروں گا. انہوں نے خصوصی رعایت کا کہا تھا. پہلے آئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ جائیے اور اپنے والد گرامی سے کہیے کہ یہ شخص اس نے غلطی کی اور معذرت چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، آپ اسے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، چونکہ اس سے ہماری خاندان کی آبرو ریزی ہو جائے گی. امیر المومنین کے ہاتھوں سزا یافتہ وہ شخص جو منسوب ہے خود آپ سے، آپ کے خاندان سے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سفارش کی ضرورت نہیں، آپ خود چلے جائیے، اپنا موقف پیش کیجئے، اگر ضرورت پڑی، اگر گنجائش ہوئی تو میرے کہے بغیر امیر المومنین چھوڑ دیں گے، آپ اپنا ماجرا خود جا کے بیان کریے. یعنی حتیٰ ایک شرابخار کی سفارش اپنے والد گرامی تک کرنے کے لیے حسن مجتبی علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، اپنے والد کے سامنے یہ کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ اس کو معاف کر دیں. تو اب شراب خار کی سفارش کس طرح خدا کی بارگاہ میں کریں گے وہ معلوم نہیں، کیسے ممکن ہے کریں گے. یہ لوگ آگئے خود امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور حضرت سے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی مجبوری بھی بیان کی، کہا کہ ہم اس کا دفاع نہیں کرتے کہ اس نے غلط نہیں کیا، غلط کام کیا، لیکن خاندانی حیثیت و آبرو و عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں ہم اپنے طور پر اسے سزا دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ جتنی مجھ سے رعایت ہو سکتی ہے میں انجام دوں گا، آپ بلا فکر ہو جائیں. یہ مطمئن ہو گئے کہ اب جب وعدہ دے دیا ہے حاکم نے، قاضی نے، امیر المومنین نے، تو اب نجات ہو جائے گی، مطمئن. صبح ہوئی، اس کو حضرت نے بلا کر سب کے سامنے کوڑے مارے، وہ جو اس کی سزا بنتی تھی اتنے کوڑے مار دیے. ابھی جو بعض اس فکر میں ہیں اور میڈیا پہ کہ شراب کی سزا تو کہیں پر بیان قرآن میں نہیں ہوئی، کہتے ہیں نا بعض کہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، اب پتہ نہیں شراب پی کے یہ بات کرتے ہیں یا بعد میں جا کر ان کو پینی ہوتی ہے، کیسے یہ گفتگو کرتے ہیں آ کر. حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دی. بعد میں یہ خاندان والے بزرگ آ کر انہوں نے شکوہ کیا کہ مولا آپ نے تو وعدہ دیا تھا، آپ نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں اس کے ساتھ جو کچھ کر سکتا ہوں، جتنا خیال اس کا رکھ سکتا ہوں میں رکھوں گا، جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، وہ میں سب کچھ انجام دوں گا. حضرت نے فرمایا ایسے ہی کیا، جو میرے اختیار میں تھا، جو میرے ہاتھ میں تھا، وہ میں نے اس کو خصوصی رعایت دی ہے، لیکن یہ حد خدا کی تھی، یہ میری طرف سے نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے حد تھی، اور میں خدا کی حدود کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، پائمال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کی حدود کو پائمال کرنے نہیں آیا. یہ ایک انفرادی اس شخص کا گناہ تھا. میں یہ نمونہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ شراب خار حتی عہد امارت و خلافت امیر المومنین میں بھی تھے، اور امیر المومنین کے ہاتھوں شراب خاروں نے سزا بھی پائی ہے. ان کے خلاف، شراب خاری کے خلاف، سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کی انفرادی برائیوں کو دیکھ کر قیام نہیں کیا کہ اس کے اندر ایک فسق پایا جاتا ہے، شراب خاری پائی جاتی ہے، وہ برا انسان ہے، وہ بندر کے ساتھ کھیلتا ہے، اس نے کتے پالے ہوئے ہیں، وہ مثلا فلاں فلاں کام کرتا ہے، یا ناچ گانا ہے، گانا سنتا ہے. یہ ساری برائیاں یزید کے اندر موجود تھیں، یہ وہ چیز نہیں تھی جس کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا، اگرچہ یہ وہ برائیاں ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر موجود ہوں اس کو امر بالمعروف کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ انفرادی برائی ہے اور انفرادی حد تک امر بالمعروف ہے. سید الشہداء نے جو قیام کیا وہ ایک اور برائی تھی جو بہت بڑی برائی تھی، ان سب برائیوں سے بڑی برائی تھی، اور وہ تھی یزید کا ایک خطرناک تفکر، ایک خطرناک اعتقاد، ایک بہت ہی خطرناک مسلک اور سوچ اس کی، جس کو وہ اپنے اقتدار کی مدد سے اس معاشرے میں عام کرنا چاہ رہا تھا، اپنی ادبی توانائی اور اپنی شعری قوت سے اس کی ترویج کرتا تھا، اور تمام حکومتی وسائل کو بروئے کار لا کر وہ اس تفکر کو معاشرے میں پھیلانا چاہتا تھا. اس تفکر کی ترویج کے لیے اس نے خاصا اہتمام کیا ہوا تھا، تفکر کی ترویج کے لیے پورا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا، اور وہ تفکر پہلے سے ترویج ہو رہا تھا، لیکن یزید نے اس کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا. وہ تفکر یزید کے باپ کی طرف سے اور باپ کے عہد میں جاری تھا، لیکن یزید کے زمانے میں آ کر وہ تفکر اپنے ایک نئے عہد میں داخل ہوا اور نئے طرز اس نے اپنائی. وہ تفکر کون سا تھا؟ وہ جس کو آج کی زبان میں، میں نے کہا آج کی زبان میں بات کرو تاکہ اس وقت کی بات سمجھ میں آئے، وہ در حقیقت جس کو آج کی زبان میں ہم لبرلزم کہتے ہیں، یہ وہی چیز تھی جو لفظ بلفظ، حرف بحرف یزید کا تفکر تھا اور یزید کا اعتقاد تھا، جس کو آج کی دنیا میں لبرلزم کہا جاتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ یزید کا تفکر پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے شعر پڑھ کے دیکھ لیں، یزید کے افکار دیکھ لیں، اور آج لبرلزم کی تھیوری دیکھ لیں، لبرلزم کی تعلیمات دیکھ لیں، اگر آپ کو منہ برابر فرق نظر آیا، منہ برابر فرق نہیں ہے، بال برابر فرق نہیں ہے، ہو بہو جو آج لبرلزم کے پرچم کے نیچے بیان کیا جاتا ہے، لبرلزم کے عنوان کے نیچے جو درج کیا جاتا ہے، یہی وہ چیز تھی جس کو یزید نے سوچا، ایک تفکر بنایا اور اس تفکر کو اس نے برملا کرنا چاہا. در حقیقت واقعہ کربلا اسی لبرلزم کی ترویج تھی، اور لبرلزم کے خلاف اٹھنے والی ایک مزاحمت کو کچلنا تھا. حماسہ، سید الشہداء علیہ السلام کا یہ قیام مقدس، یہ بعض بزرگوں کی تعبیر میں یہ حماسہ تھا. چند روز پہلے میں لاہور میں تھا، وہاں ایک پانچ روزہ سلسلہ گفتگو تھا جس کا عنوان ہی حماسہ حسینی تھا. حماسہ ایک ایسے قیام کو کہتے ہیں، وہاں تشریح کی میں نے، وضاحت کی، اب موجود بھی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ اگر اس گفتگو کی تکمیل میں وہ گفتگو دخیل ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان نقطوں کو اور خصوصاً حضرت کے خطبے کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اگر ممکن و مقدور ہو تو اس گفتگو کو ضرور سماعت فرما لیں. حماسہ چند خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے، ان کی تشریح کروں گا، صرف ابھی نوٹ کر لیں چند خصوصیات. حماسہ کے اندر چار صفات ہوں، جس کام میں چار صفتیں ہوں وہ حماسہ کہلاتا ہے. حماسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مزاحمت، اور وہ مزاحمت بھی شجاعانہ اور دلیرانہ، دلاورانہ مزاحمت کا نام حماسہ ہے، لیکن اس کے اندر صلابت اور سہولت اور سختی ہو، جس کے اندر نرمی کا پہلو نہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر جھکاؤ نہ پایا جاتا ہو. یہ سب تعبیریں مل کر حماسہ کا معنی کرتی ہیں. حماسہ اس کو کہتے ہیں، حماسہ ایک لڑائی کو نہیں کہتے، حماسہ ایک جنگ کو نہیں کہتے، حماسہ یعنی ایک مزاحمت، دلیرانہ، شجاعانہ، دلاورانہ، جس کے اندر سختی، سہولت اور شدت موجود ہو، صلابت موجود ہو، جس کے اندر پائیداری موجود ہو، مقاومت موجود ہو، جس کے اندر نرمی نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو،
اور وہ انتخابی بھی ہو، آگاہانہ بھی ہو، عالمانہ اور عارفانہ بھی ہو. اگر ایک ایسی مزاحمت کسی تفکر کے سامنے انجام دی جائے اس کو حماسہ کہتے ہیں. قیام سید الشہداء ایک حماسہ تھا، حماسہ یعنی ایک مزاحمت تھی، شجاعانہ، عالمانہ، عارفانہ اور انتخابی، جس کے اندر سختی، شجاعت، دلاوری اور سولت بھی موجود تھی. یہ کس چیز کے خلاف یہ مزاحمت تھی؟ اس نقطے کو ہمیں پکڑنا ہے. کربلا حقیقتاً، حماسۂ کربلا غباروں کے نیچے دبا ہوا ہے، تہ بتہ غبار تاریخ نے اس کے اوپر چڑھا دیے ہیں، تہ بتہ غبار کلچر نے اس کے اوپر چڑھا دیے ہیں، تہ بتہ اس کے اوپر غبار کی تہ جماعت نے، ثقافت نے اور رسومات نے اور افکار نے اور تفاسیر نے، بہت ساری چیزیں جو خود سے من گڑت آ کر باب کربلا میں اظہار کی گئیں، ان افکار کے نیچے، ان نظریات کے نیچے، ان تفاسیر کے نیچے، ان تھیوریوں کے نیچے، اس کلچر کے نیچے، ان ثقافتوں کے نیچے اور ان تاریخی انحرافات اور تحریفات کے نیچے حماسۂ کربلا دب گیا. ضرورت ہے اس کو کھول کر اس کا چہرہ اصلی مشاہدہ کریں، کیا ہے حقیقت کربلا، کیا ہے خود کربلا، کیا ہے، اس چہرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. حقیقتاً ایک عنوان جو جچتا ہے قیام مقدس کے ساتھ وہ عنوان حماسہ ہے، لیکن چونکہ وہ غبار کے نیچے دبا ہوا ہے وہ پہلو، لہذا ہر چیز کربلا کے نام سے معروف و مشہور ہے سوائے اس کے حماسہ ہونے کے. حماسہ، یہ صفات ذہن میں رکھ لیں، آگاہانہ، مجبور نہ ہو، یہ نہ کہ مجبوراً یہ ہو گیا، کسی نے مجبوراً یہ کروا دیا، کسی نے اس بات پر مجبور کر دیا. جو کام بے امر مجبوری کیا جائے وہ حماسہ نہیں ہوتا، جو مضطر ہو کر کیا جائے وہ حماسہ نہیں ہوتا. حماسہ یعنی انتخاب، حماسہ یعنی آگہی، حماسہ یعنی عرفان، حماسہ یعنی خود چننا، خود اس راستے پہ جانا، حماسہ یعنی دوسرے راستے بھی موجود ہوں ان کو پشت کر کے اس راہ پہ آنا. یہ حماسہ ہے، اور اس میں شجاعت بھی ہو، اس میں دلاوری بھی ہو، اور اس میں مزاحمت بھی ہو. مزاحمت رکن اصلی حماسہ ہے. فلسطین کی معروف تنظیم کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، حماس. دو اصطلاحیں جو کربلا سے فلسطین پہنچی ہیں، ایک انتفاضہ اور ایک حماس. دیکھیں کس نے پہچانا، کون حسین حسین کرتے رہے اور کنہیں رمز حسینیت مل گئی، کنہیں رمز حسینیت ہاتھ آ گئی. دین خدا ہے، لطف خدا ہے، کسی بھی قوم کا ذالک فضل اللہ ہے یوتی من یشا، کسی کو خدا اتنی توفیق دے دے کہ عاشورہ کی رمز سمجھ جائے، عاشورہ کا کوڈ سمجھ جائے. حماس یا حماسہ، یہ لفظ عربی کا ہے جس کے اصلی معنی مزاحمت کے ہیں، ان چار صفات کے ساتھ مزاحمت ہو. یعنی عاشورہ ایک مزاحمت کا نام ہے، کربلا ایک مزاحمت کا نام ہے. کس چیز کے خلاف مزاحمت تھی؟ آیا یزید کی شخصیت کے خلاف یہ مزاحمت تھی؟ یزید کی شراب خوری کے خلاف یہ مزاحمت تھی؟ یزید کے بندر نچانے اور کتوں کے ساتھ کھیلنے کی یہ مزاحمت تھی؟ یزید کے فاسق و فاجر ہونے کے خلاف یہ مزاحمت تھی؟ اگر ان چیزوں کے خلاف یہ مزاحمت تھی تو یہ دوسروں میں بھی پائی جاتی تھی. یہ مدینہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے، کوفہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو شراب پیتے تھے، کوفہ میں بھی ایسے تھے جو فاسق و فاجر تھے. یعنی یزید تنہا فاسق روئے زمین پر نہیں تھا، ان فساق میں سے ایک فاسق تھا. اگر کسی فاسق کے خلاف ہی قیام کرنا تھا تو مدینے میں بھی فاسق پائے جاتے تھے، وہیں اٹھ کر کسی کا گریبان پکڑ لیتے، چونکہ امر بالمعروف ہر فاسق کے خلاف واجب ہے، خواہ حکمران فاسق ہو اس کے خلاف بھی، خواہ امت میں سے کوئی فاسق ہو اس کے خلاف بھی. یہ مزاحمت و حماسہ کس چیز کے خلاف تھا؟ ان ساری برائیوں کے خلاف تھا، لیکن نہ وہ برائیاں جو انفرادی نوعیت کی تھیں. دیکھیں اب اس سے ذہن دوسری طرف نہ چلے جائیں، یہ کوئی نتیجہ نہ لے کہ انفرادی برائیوں کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے، انفرادی برائیوں کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. لیکن یزید جس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، بنیادی طور پر حماسہ کربلا، یہ مزاحمتی قیام، یہ مبارزہ سید الشہداء، اس کی کس چیز کے خلاف تھا؟ وہ مرکز مزاحمت سید الشہداء کا کون سی چیز تھی؟ وہ در حقیقت اس کا تفکر تھا، اس کا وہ اعتقاد تھا، اس کا وہ مسلک تھا، اور اس کا وہ نظریہ تھا جس کا وہ پرچار کرنا چاہ رہا تھا. اس کی شرابخاری اس کے دربار تک تھی، لیکن اس کا تفکر دربار سے نکل کر پوری سرزمین پر پھیل رہا تھا. اس کا فسق و فجور اس کے حواریوں تک تھا، لیکن اس کا تفکر در حقیقت پوری سلطنت اسلامی میں اثر کر رہا تھا. جس تفکر کو میں نے آج کی ٹرم میں بیان کیا اصطلاح میں، یعنی لبرلزم، وہی لبرلزم جس میں انسان اپنی نجات سمجھ رہا ہے، جس کو ایک ارمغان و تحفہ سمجھ رہا ہے، جس کی چھتری میں آنے کو اپنے لیے ایک تہذیب سمجھتا ہے، اور اس کے نیچے آنے کو سمجھتا ہے کہ ایک تمدن ہے. در حقیقت روح یزیدیت یہی لبرلزم تھا، روح یزیدیت اسی چیز کو کہتے ہیں. اس کو اس نے شعروں میں، اس کو اس نے ہر زبان میں بیان کیا. ایک طبقہ جو اس نے لبرلزم کی ترویج کے لیے اور حمایت کے لیے اس نے انتخاب کیا ہوا تھا ان شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کتنے مکتب ادیبوں کی مدد سے پرچار ہوئے ہیں اس ملک میں اور ہر ملک میں. کمیونزم اور سوشلزم جتنا ادیبوں نے پرچار کیا اتنا کسی اور سے نہیں ہو سکا. کمیونزم یعنی الہاد، الہاد اور دہریت، مکتب دہریت. آج بھی بڑے بڑے نامی شعرا آپ کے جو پیروان مکتب الہاد اور کمیونزم تھے، انہوں نے اس زبان سے ترویج کیا اور ان کو بڑے بڑے میڈل بھی دیے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ آج کے زمانے میں سوشلزم اور کمیونزم کی ترویج، الہادی ترویج، وہ ادبیات اور لٹریچر کے ذریعے اور شاعروں کے ذریعے ہو، یا لبرلزم کی ترویج شعر کے ذریعے ہو، کالم نویسوں کے ذریعے ہو، کالم نگاروں کے ذریعے ہو، جرنلسٹوں کے ذریعے ہو. یہ ایک پرانی روش ہے، پرانی ڈگر ہے تاریخی، صرف اس کا انداز تھوڑا سا بدلا ہے، صرف اس کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. روح وہی روح ہے. ایک طبقہ جو اس نے اجیر کیا، خریدا، یعنی اس کے باپ کے زمانے سے اجیر چلا آ رہا تھا، لیکن باپ نے ایک طرح سے اس طبقے کو استعمال کیا، کچھ مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. یعنی باپ نے در حقیقت اسی طبقے کو ملوکیت کے لیے، ایک اور نظام کے لیے، ایک اور سسٹم کے لیے اس کو استعمال کیا، لیکن یزید نے اسی طبقے کو لبرلزم کے لیے انتخاب کیا. اگر دربار یزید کا آج کی اصطلاح میں نام رکھنا چاہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا، کیا ہو رہا تھا، در حقیقت اس وقت قوم کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک کانفرنس منعقد ہوئی. اس یزید کے دربار کو آپ کہیں ایک کانفرنس تھی، ایک شاہی کانفرنس، ایک حکومتی کانفرنس تھی. اس کانفرنس میں اس نے ہر طبقے کو بلایا ہوا تھا، تقریریں کروائیں، شعر پڑھوائے، شعار دیے، خود اس نے شعر پڑھے اور اپنے تقریری جملے بیان کیے، دوسروں سے اظہار خیال کروایا. لیکن اس کے لیے جو سما باندھا وہ یہ تھا کہ مخدرات عصمت کو رسیوں میں جکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور اس سے ایک تأثر دیا. اپنے شعر میں کہا کہ کہاں ہے میرے اشیاخ، کہاں ہے اشیاخ بدر، کہاں ہے کشت شدگان بدر، آج آ کر دیکھیں کہ وہ تفکر جس کا ڈونگ بنو امیہ نے رچایا تھا، یہ شعر اس کی اپنی تقریر کے جملے ہیں، کہاں ہے وہ اشیاخ بدر، وہ کشتے شدگان بدر، کہاں ہے وہ سرداران قریش، کہاں ہے وہ آبا و اجداد قریش جو آج آ کر دیکھیں کہ ان کے لائق فرزان نے کس طرح سے اس تفکر کو پائمال کر دیا جس کا ڈونگ بنو ہاشم نے رچایا تھا. یہ اس کے جملے تھے، یہ کانفرنس تھی. اس کو تھوڑا الگ تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کانفرنس اس نے بلائی، اس میں مشائخ و علماء، اہل علم، اہل فضل، حافظان قرآن، حافظان حدیث، مفسران حدیث اور دین شناس، اور وہ شخصیتیں جو بنام اسلام مشہور و معروف تھیں. ایک اور کانفرنس بھی ہوئی منا میں، جس کا موضوع ہمارے ان دوستوں نے رکھا ہے دوسری مجالس کے لیے، جو بعد میں، وہ بھی ایک کانفرنس تھی جو سید الشہداء نے طلب کی منا کے اندر، وہ اس کو میں وہاں عرض کروں گا. یہ بھی ایک کانفرنس تھی، اس میں بھی ساری برجستہ شخصیات کی نمائندگی تھی. سیاسی لوگ موجود تھے، ادیب موجود تھے، دانشور موجود ہیں، ہر طبقہ اس کے اندر موجود تھا. در حقیقت یہ سماج جو اس نے باندھا، کیوں اسیروں کو لے کر آیا اپنے دربار میں؟ آپ نہ کہیں کہ ایک روایت تھی، ایک سنت تھی کہ شاہوں کے سامنے اسیر جایا کرتے ہیں. نہ، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ جنگوں میں پکڑے جانے والے اسیر وہ خود حکمران کے سامنے لے جائے جائیں، بلکہ وہ فوج کے اختیار میں رہتے ہیں. ان کو فوجی میرکوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور صرف حکمرانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اتنے جنگ میں مارے گئے، اتنے اسیر ہو گئے، اور حکمران فقط ان اسیروں کے بارے میں حکم صادر کرتا ہے. لیکن یہ پہلا نمونہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے جکڑ کر اسیروں کو اس عالم میں، اور اسیر بھی عجیب نوعیت کے اسیر، یہ کوئی جنگجو نہیں تھے، یہ جنگجو نہیں تھے. پھر انہیں کیوں اسیر کیا گیا؟ کس جرم میں اسیر کیا گیا؟ انہیں بھی ایک تفکر اور ایک اعتقاد کے جرم میں اسیر کیا گیا. در حقیقت یہ اسیر بھی در حقیقت ایک تفکر کی علامت تھے. یہ یعنی در حقیقت یہ افراد اسیر نہیں تھے، یہ ایک تفکر اسیر کیا گیا تھا، یہ ایک مسلک اسیر تھا، یہ ایک مذہب اسیر تھا، یہ ایک راستہ اسیر تھا در حقیقت. اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ دو تفکر، ان میں سے ایک آج کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک تفکر کے حامل رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ مسلک اور یہ فکر ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم نے اسیر کر لیا، اس کو ہم نے پابند سلاسل کر لیا، یہ فکر اس کے بعد نہیں چلے گی، اور وہ تفکر جس کا یزید نمائندہ ہے اس کے بعد وہ فکر دنیا میں پھیلے گی. یہ در حقیقت اس کانفرنس کا اصلی مقصود اور اصلی پیغام تھا اس دربار کا، جو یہ دنیا کو دینا چاہتا تھا، جو تاریخ کے سپرد کرنا چاہتا تھا. اس کے اپنے جملے اس بات کی حکایت کرتے ہیں، کہاں ہیں میرے وہ آبا و اجداد جو آ کر بدر و احد و خندق کے کشتے شدگان کے انتقام کا بدلہ دیکھتے آ کر. یہ صرف ایک، وہ نہیں بتانا چاہتا تھا دو خاندان ہیں، یا یوں نہیں کہ فقط ایک فرد احساس غرور کر رہا تھا، بلکہ ایک تفکر، ایک نظریہ احساس غرور کر رہا تھا، ایک تہذیب احساس غرور کر رہی تھی. ایک تہذیب کو غرور اور نشہ چڑھا قدرت کا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تفکر جس کو وہ سرکوب کرنا چاہتا ہے، جس کو وہ پائمال کرنا چاہتا ہے، جس کے مروجین کو اس نے خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہے، جن کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں، جن کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے ہیں، یہ سب کچھ خاک و خون میں تو مل سکتے ہیں، لیکن جب ان کے تفکر پہ آنچ آ جائے، جب ان کے تفکر پہ کوئی حرف آ جائے، تو اگرچہ رسیوں میں پابند ہو لیکن ان کی زبانوں پہ تالے نہیں پڑتے، ان کے زبانوں پہ تالے نہیں پڑتے. ان کی گردنوں میں توک تو ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی گردنوں کو جھکایا نہیں جا سکتا. ان کی لاشوں پہ گھوڑے تو دوڑائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کے اعتقاد کی توہین یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ لا تعلق اور بے حس طبقہ نہیں تھا جو رسیوں میں پابند تھا، یہ بیہس طبقہ نہیں تھا جو رسیوں میں پابند تھا. سید ساجدین کے اس خطبے کا ایک پیغام اور پہلا پیغام آپ سنیے, یہ وہ یہ تھا کہ اگر تمہارے تفکر پہ حملہ ہو رہا ہو, اگر تمہارا دین پامال ہو رہا ہو, اگر اس دین کی تعلیمات کو مس کیا جا رہا ہو, تو پھر وہ پامال لاشیں جن کے اوپر گھوڑے دوڑے ہیں, وہ پائمال لاشیں جن کے اوپر گھوڑے دوڑے ہیں, ان لاشوں کا پیغام یہ ہے کہ ہماری لاشوں پر تو گھوڑے دوڑ گئے لیکن اپنے مذہب پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دینا, اپنے عقیدے پہ کبھی گھوڑا نہیں دوڑانے دینا یزیدیت کا, لبرلزم کا. یہ غبار ہٹائیں کربلا سے. یہ کانفرنس اس نے بلائی, اس کانفرنس میں آ کر پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ دو تفکر ہیں, یہ در حقیقت دو تفکر کی جنگ ہے, جس کو ہم اس زمانے کی یہ تاریخی الفاظ اور روایات کی زبان میں اگر نام دینا چاہیں اور موضوع نام دینا چاہیں تو ایک یزیدیت اور ایک حسینیت ہے, لیکن اگر آج کی زبان میں, آج کی دنیا کی زبان میں اگر اس کو بتانا چاہیں تو وہ در حقیقت ایک لبرلزم اور ایک دین الہی ہے. حسینیت یعنی دین الہی یعنی دین اقدار الہی, اور یزیدیت یعنی لبرلزم اور اقدار الہی کی پائمالی. بس یہ دین الہی اور لبرلزم کا ٹکراؤ تھا دراصل. یہ کانفرنس جس میں سب طبقے موجود تھے, ایک بہت ہی عجیب طبقہ اس کے اندر خطبہ تھے, اہل ممبر. آپ دیکھیں سید ساجدین نے کب عکس العمل دکھایا, وہ ذرا منظر ذہن میں رکھنا, کب عکس العمل دکھایا, کس حالت میں رد عمل دکھایا اپنا. جب یزید نے اظہار کیا جناب سیدہ نے اس کو جواب دیا, یزید کے ان شعروں کا جناب سیدہ نے اس خطبے سے جواب دیا. اشارہ کروں گا اس خطبے کے بعض مندرجات کی طرف, چونکہ اسی دربار اسی کانفرنس میں یہ سب کچھ ہوا. بعض کانفرنسوں میں شرکت انسان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈال دیتی ہے, ہر کانفرنس میں شرکت انسان کو اعزاز نہیں بخشتی. پہلے یہ دیکھو کہ کس کانفرنس میں جا رہے ہو, کہیں لبرلزم اور یزیدیت کی کانفرنس میں تو نہیں جا رہے ہو, کہاں بیٹھے ہوئے ہو, کس حیثیت سے گئے ہوئے ہو, کس کی ترجمانی کر رہے ہو, کس کے افکار کی ترویج کر رہے ہو, اپنی شرکت سے کس کو تقویت دے رہے ہو, اپنی شرکت سے کس کی تقویت کر رہے ہو. کربلا میں یہ لشکر سب کا سب لڑنے نہیں آیا تھا, بلکہ بعض اس کے مجاہد فقط حاضر ہونے آئے تھے, چونکہ ان سے لڑائی ممکن نہیں تھی, وہ لڑنے کی عمر بھی نہیں تھے کہ لڑتے, لیکن جب یہ مارکہ آ جائے تو وہاں حاضر ہونا بھی جہاد ہی ہوتا ہے, حضور بھی وہاں پر جہاد شمار ہوتا ہے. 100 سال سے اوپر کے مجاہد بھی کربلا میں موجود تھے. انس ابن حارث سے کاہلی, حبیب ابن مظاہر کے رشتہ دار, بنی اسد قبیلے کا ایک بزرگ جس کی عمر 100 سال سے اوپر, غالباً 110 سال سے کچھ اوپر نیچے, اس عمر میں یہ انسان کربلا میں آتا ہے, سید الشہداء کے لشکر میں آ کر اور روز عاشور اذن جہاد لے کر مولا سے اجازت لے کے میدان کربلا میں جاتا ہے, لیکن جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ 2-3 کپڑے لے آؤ, کیا کرو گے کا دیکھ لینا, منگوا کے کپڑے سادہ ٹکڑے, یعنی ایک کپڑے کے کچھ ٹکڑے منگوا کر, وہ بویں جو بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر گر چکی تھی اور دکھائی نہیں دیتا تھا, ان بووں کو ہاتھ سے اوپر اٹھا کے کپڑے سے باندھا تاکہ دیکھ سکے, مقتل کو دیکھ سکے کہ کدھر جا رہا ہوں. دوسرا کپڑا کہا میری کمر کو کس کے باندھ لو, چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے سیدھی نہیں ہوتی, کمر سیدھی کی, کہا کہ 2 آدمی کمر سیدھی کریں, ایک میری کمر کو باندھ دے تاکہ جھکے نہیں. پھر ساتھیوں سے کہا کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھاؤ, لیکن میں بڑھاپے کے اس حصے میں ہوں کہ مجھ پہ گھوڑے پہ ٹکا نہیں جائے گا, لہذا ایک کپڑے سے میرے پاؤں کس کے باندھ دو تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں. اس عالم میں یہ انسان جاتا ہے مقتل میں, یہ کیوں جا رہا ہے, یہ کیوں جا رہا ہے اس عالم میں جس کی بھویں آنکھوں کے اوپر گری ہوئی, جس کی کمر دھوری ہے, جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا, یہ تو کسی کو قتل کرنے نہیں جا رہا, یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ حماسہ شجاعت کس طرح سے دکھا رہا ہے؟ یہ ان سب کو ثابت کر رہا ہے کہ جو کام تمہاری شمشیر کرے گی وہی کام میرا حاضر ہونا کرے گا یہاں پر. یہ میرا حضور بھی یہاں پر ایک حماسہ ہے. بعضوں کا حاضر ہو جانا بھی ایک تقویت ہے. کیوں آیا یہ, کیوں آیا اٹھ کر؟ اس کے پاس ہزار بہانے تھے نہ آنے کے لیے, بلکہ اس عمر میں تو شرعی تکالیف بھی انسان سے ساکت ہو جاتی ہیں. اس عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ روزہ بھی نہ رکھو, اس عمر والے سے کہا جاتا ہے کہ حج بھی تم پر واجب نہیں ہوتا, اس عمر والے سے کہتے ہیں کہ حتیٰ کھڑے ہو کے اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, اگر سجدہ نہیں کر سکتے, رکوع نہیں کر سکتے تو رکوع و سجدہ بھی ہم نے اٹھا لیا, بغیر رکوع و سجدے کے نماز پڑھو. تو جب ساری تکالیف اٹھ جاتی ہیں, یہ اسی وقت آ کر گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی کمر بندوا کے, اپنے پاؤں بندوا کر ان کمر سیدھی والوں کو یہ درس دے رہا ہے, ان سیدھی کمر والوں کو یہ درس دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ حماسہ کس طرح خلق ہوتا ہے. در حقیقت کچھ لوگوں کو شرمندہ کرنے آیا ہے, کچھ طبقے کو شرمسار کرنے آیا ہے. کیوں آیا؟ تاریخ تک ایک پیغام چھوڑنے آیا ہے, قیامت تک ایک پیغام چھوڑنے آیا ہے کہ اگر عمل سے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے حضور سے بہت کچھ کر سکتے ہو. جہاں حاضر ہونا ضروری ہے وہاں حاضر ہوا کرو. میں اکثر کہتا ہوں یہ مجالس ٹھیک ہے, ان میں علمی استفادہ ہونا چاہیے, ضروری اہل ممبر کا فریضہ ہے, لیکن اگر کسی مجلس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلو ضعیف ہے, صاحب ممبر ہمیں کوئی مواد نہیں دے رہا, تو اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ بہانہ بن جائے کہ ہم ان مجالس میں شرکت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجالس اور ہیں, کلاس مدرسہ اور ہے. کلاس مدرسہ میں حتماً اسی وقت بیٹھو جب مدرس کو پڑھانا آتا ہو, لیکن یہ مجالس صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے کی گفتگو ہی اس وقت سنیں, نہ, بلکہ یہ مجالس, یہ ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرنا ایک بہانہ ہے. ایک بہانہ ہے کس لیے؟ تاکہ امت کو جہاں حاضر ہونا ہے وہاں حاضر ہو جائے. یہ میدان میں حاضر رکھنے کا ایک بہانہ ہے. تو اس میدان حضور میں جہاں پر ہمارا فریضہ حضور ہے, بہانے بنا کر حضور ترک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حضور کو اپنی عادت بنا لو. اگرچہ ممبر والا اپنا فریضہ نہ جانتا ہو, ہم تو اپنا فریضہ جانتے ہوں, ہمیں ان میدانوں میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ جس تفکر کے لوگ حاضر ہوں گے ماحول انہی کا بنتا ہے. اگر غیر سنجیدہ حاضر ہوئے ممبر بھی غیر سنجیدہ ہو جائے گا, اگر سنجیدہ لوگ حاضر ہوئے تو ممبر بھی سنجیدہ ہو جائے گا. چونکہ یہ ماحول ان لوگوں سے بنتا ہے جو لوگ حضور رکھتے ہیں. جو غائب ہو جاتے ہیں وہ کبھی ماحول پیدا نہیں کر سکتے, لہذا ان کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اس مجلس کے بس سے تو بہتر ہے مطالعہ کر لیں, اس مجلس سے تو بہتر ہے سی ڈی سن لیں, اس مجلس سے تو بہتر ہے ہم کوئی کیسٹ سن لینا. آپ سال بھر سی ڈی سنتے رہیں, آپ سال بھر کیسٹ دیکھتے رہیں, سال بھر آپ کیبل پہ بیٹھے رہیں, جو کرنا ہے سال بھر کرتے رہو, لیکن جب حماسہ حضور ہو رہا ہو وہاں پر حاضر ضرور ہوا کرو, وہاں پر حضور ضرور اپنا ثابت کرو کہ ہم حاضر ہیں یہاں پر, ہم حاضر ہیں یہاں پر. جب ہم حاضر ہوں گے تو وہ ماحول بنے گا جس ماحول کے بنانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے. اس نے بھی کانفرنس بلائی, اس میں بہت سارے لوگوں کو بلایا. ایک طبقہ خطبا کا تھا. کون سے خطبا؟ اس نے بھی اہل ممبر بلائی ہوئی تھی, یزید نے. یہ نہ سمجھنا کہ لبرلزم فقط کوئی دہریہ ہی پھیلا سکتا ہے، کوئی دشمن دین ہی پھیلا سکتا ہے. لبرلزم کا مروج فقط ایک انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے، لبرلزم کا مروج فقط ایک فاسق و فاجر ہو سکتا ہے. نا، یزید نے اس کانفرنس میں یہ ثابت کیا کہ لبرلزم کا تفکر بعض اوقات ان چہروں اور ان افراد کے ذریعے بھی پھیلایا جا سکتا ہے کہ جن کے اوپر خطیب دین کا نام لکھا ہوا ہے. جو ممبر رسول پہ آ بیٹھتے ہیں، ممبر خطابت پہ آ بیٹھتے ہیں، بسا اوقات ان کی زبان سے بھی لبرلزم پھیلتا ہے. بلکہ یزید نے یہ ثابت کیا کہ یزید کی تقریر سے زیادہ مؤثر اس خطیب کی تقریر تھی. یزید ادیب تھا بہت بڑا، اس کے شعر تھے بہت جذاب شعر، لیکن اسے معلوم تھا کہ جب تک یہ طبقہ خطیب جس کا عنوان مذہبی ہو، جس کا عنوان دینی ہو، جب تک عنوان دین کا ایک حامل آ کر اس ممبر پر بیٹھ کر لبرلزم کی ترویج نہیں کرے گا، لبرلزم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا. لہذا اسے ضرورت پڑی اس کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں اس نے یہ منظر پیش کیا، اسرا کو ترجمان قرار دیا تفکر دین الہی کا، اور ان کی اسارت کو علامت قرار دیا مغلوبیت دین الہی کا، اور اس ماحول میں یہ تاثر قائم کرنا چاہا کہ دیکھو دین الہی لبرلزم کے سامنے کیسے مغلوب ہے. کیسے؟ یہ اس نے خود کہا، یہ اس نے خود کہا. اس کا جواب جناب سیدہ نے دیا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے، تو غلط فہمی کا شکار ہے، تو حاملان پیغام الہی کو، حاملان رسالت الہی کو رسیوں میں جکڑ کر تو اگر یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے دین الہی کی بنیاد مٹا دی ہے تو تو غلط فہمی میں ہے. خدا ظالموں کو مہلت دیتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مہلت ہے. کس کے لیے؟ تیری نابودی کے لیے. یہ رسیاں تیری موت کا پیغام ہیں، یہ زنجیریں تیری موت کا پیغام ہیں، نہ صرف یزید کی موت کا بلکہ یزیدیت کی تباہی اور فنا کا پیغام ہے. یہ جناب سیدہ نے بیان کیا جب خود اظہار نظر کر چکا، ایک خطیب سے کہا کہ جو پہلے سے تیار تھا مضمون، جس کو لکھ کے دربار سے دیا گیا تھا کہ یہ تم نے اس دربار میں، اور وہ پورا ریہرسل کر چکا تھا پہلے کہ اتنی بڑی کانفرنس میں اس کو جو اہم تقریر کرنا تھی، اس خطیب کو، ایک مذہبی انسان، ایک شخصیت دینی اور مذہبی جس کو لوگ سارے جانتے تھے، درباری ملا، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق ایک درباری ملا، ایک درباری دیندار، ایک درباری فقی، ایک درباری عالم، عالم درباری، اس کو تیار کر کے رکھا، تقریر سمجھائی لکھائی کہ یہ تو نے وا کر اظہار کرنا ہے، یہ اب بولنا شروع کیا اس نے. اس نے آ کر خدا کی حمد کی، درباری ملاؤں کی اور درباری علماء کی اور درباری خطیبوں کی زبان دیکھیے ذرا، درباری علماء کی زبان دیکھیے ذرا. پچھلے محرم میں روز عاشور جو کربلا برپا ہوئی کوئٹہ میں، ایک جگہ گیا عشرہ ثانی کی مناسبت سے، یعنی 11 محرم کے بعد، 11 سے 20 تک کی مجالس میں، وہاں ایک شخص جو ممبر پہ بیٹھا ہوا مجالس پڑھ رہا تھا، اس سے مومنین نے کہا کہ تم سب کے لیے دعا کراتے ہو لیکن یہ شہداء جو اس کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جن کی لاشیں اس طرح سے بکھر گئیں، آزا ایک دعا ان شہداء کے لیے بھی کرا دو، دعا تک ان شہداء کے لیے نہیں کرواتے تھے. 10 مجلسوں میں ایک دن بھی دعا شہداء کے لیے نہیں کروائی. کسی مومن نے نیچے سے لکھ دیا، جب یہ انہیں سوال ملا تو تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ویسے تو بہت واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ پہلا واقعہ ہوا ہے جس میں مجھے خوشی ہوئی ہے. کس بات پہ خوشی ہوئی ہے؟ کہ اس واقعہ میں حکومت ملوث نہیں ہے، اس واقعہ میں حکومت ملوث نہیں ہے. خود درباری کس طرح سے بولتے ہیں, درباریوں کی زبان کیا ہوتی ہے, درباریوں کے کوڈ کیا ہوتے ہیں, کس زبان سے شروع کرتے ہیں. اس درباری نے جب اظہار کیا, کیسے اظہار کیا, اس نے یہ اظہار کیا, کہا کہ حمد خدا ہے, اس خدا کی حمد ہے. چونکہ عالم دین ہے نا, دین کا عالم ہے, خدا کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے, سجدے کرتا ہے, لباس دین اس نے زیب تن کیا ہوا ہے, اللہ کے نام سے اپنی تقریر کانفرنس میں شروع کرتا ہے. شاید تاریخ بشریت میں ایسی کانفرنس نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی. ایک بہت ہی انوکھی کانفرنس تھی. اس میں ایک درباری کی تقریر سنیے.